اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھتے پر محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں ایک نور اور دوسرے کتاب مبین عزیزان محترم آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کی ذیل میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمسک کا اصل مقصد اور تمسک کی اصل دلیل انسان کی عملی زندگی ہے اور ہم عملی زندگی میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں. ہماری گفتگو خاص طور پہ اس لیے ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بھی کہتے ہیں اور قرآن سے متمسک بھی تصور کرتے ہیں. یہ دو قیمتی چیزیں جو پیغمبر اس دنیا میں اپنے ورثے کے طور پہ اپنی میراث کے طور پہ چھوڑ کے گئے تھے اور فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بے ماں, کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے تمسک کرنا ہے. کیوں تمسک کرنا ہے؟ لن تدلو بعدی, اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, جو اس کا ترجمہ ہے لن تدلو بعدی, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو چونکہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک تصور کرتے ہیں, لہذا ہمیں اپنے عملی حالات کا جائزہ لینا زیادہ ضروری ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں جو تجزیہ پیش کیا اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں عمل کی منزل میں دور ہیں, اور جتنا ہمیں عمل کے مرحلے میں آگے ہونا چاہیے, اہل بیت کی پیروی ہمیں جس طرف بلاتی ہے ہم اس مرحلے سے بہرحال کافی دور ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تمام امور انجام دیں گے زندگی کے, لیکن ہماری نظروں میں واجب واجب نہیں ہے, حرام حرام نہیں ہے, مستحب مستحب نہیں ہے, مکروہ مکروہ نہیں ہے, مباح مباح نہیں ہے, جائز جائز نہیں ہے, ناجائز ناجائز نہیں ہے, قانون خدا نہیں ہے, شریعت شریعت نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے مطابق ہم عمل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, لیکن ہمیں اسی تجزیے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ اس بے عملی کے واقعی اسباب کیا ہیں. ہم اگر عمل کی منزل سے دور ہیں, اسلام کو جو حق ہے فالو کرنے کا اس طرح سے فالو نہیں کرتے, اہل بیت کی جس طرح سے ہمیں پیروی کرنا چاہیے اس طرح پیروی نہیں کرتے, تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب تک ہم بیماری کو نہ سمجھیں گے, بیماری کو سمجھنے کے بعد اس کے اسباب کا تجزیہ نہ کریں گے, اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہ بیماری سے دور رکھ سکتے ہیں اور نہ اگر بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر بے عملی کی بیماری ہے تو یہ بیماری کیوں پیدا ہو, اس بیماری کے اسباب کیا ہیں, اس کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو چند چیزیں خاص طور پہ دکھائی دیں گی, سامنے آئیں گی. سب سے پہلی چیز, دین کے سلسلے میں ہمارے پاس بقدر ضرورت بقدر کافی علم کا نہ ہونا, یعنی جہالت, ناواقفیت, نادانی, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے عمل کی منزل میں ہمارے پیچھے ہونے کا, عمل سے ہمارے دور ہونے کا. یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف کی طرف سے علم لے کر نہیں آتا ہے, جاہل پیدا ہوتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 78 اس کے اندر خود پروردگار عالم نے اس حقیقت اور اس واقعیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے, ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, نہ زمین کے بارے میں جانتے تھے, نہ زمان کے بارے میں جانتے تھے, نہ مکین کے بارے میں جانتے تھے, نہ مکان کے بارے میں جانتے تھے, نہ خشک کے بارے میں جانتے تھے, نہ تر کے بارے میں جانتے تھے, نہ دشت کے بارے میں جانتے تھے, نہ در کے بارے میں جانتے تھے, نہ بحر کے بارے میں جانتے تھے, نہ بر کے بارے میں جانتے تھے, نہ جمادات کے بارے میں جانتے تھے, نہ نباتات کے بارے میں جانتے تھے, نہ جنات کے بارے میں جانتے تھے, نہ فرشتوں کے بارے میں جانتے تھے, نہ دین کے بارے میں جانتے تھے, نہ آخرت کے بارے میں جانتے تھے, نہ جنت کے بارے میں جانتے تھے, نہ جہنم کے بارے میں جانتے تھے, کچھ نہیں جانتے تھے, تم جاہل محض اس دنیا میں پیدا ہوئے. ہاں جاہل ضرور پیدا کیا, لیکن جاہل رکھنا مقصد نہیں ہے. لہذا آیت یہاں سے آگے بڑھی, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, اور سمجھنے کے لیے دل عطا کیے, شاید کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. عزیزان محترم, ان تین نعمتوں کا اس آیہ کریمہ میں تذکرہ خصوصیت سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ تین چیزیں ہیں جو علم, نالج, معرفت اور یقین کے حصول کا ذریعہ ہیں. انسان پہلی منزل میں کسی چیز کا علم سن کے حاصل کرتا ہے, دوسرے مرحلے میں کسی چیز کا علم آنکھوں سے دیکھ کے حاصل کرتا ہے, اور تیسرے مرحلے میں کسی چیز کا علم دل سے اور عقل سے سمجھ کے حاصل کرتا ہے. یہ تو یہ علم کے مراحل ہیں, علم کی اسٹیجز ہیں, اور علم کے حصول کے ذریعے یہی چیزیں بنتی ہیں, کان, آنکھ اور انسان کی عقل جسے دل سے تعبیر کیا گیا. تو جاہل پیدا کیا مگر جاہل رکھنا مقصد نہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے, لیکن پیدا ہونے کے بعد اسے علم حاصل کرنا ہے. وہاں سے علم اگر لے کے کوئی آتا ہے تو یہ صرف اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں جن کے ذمے پروردگار عالم نے ہدایت کی ہے, جنہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, بس وہ علم لے کر آتے ہیں. چنانچہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا بچہ لوح محفوظ گہوارے میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. امام علم لے کر پیدا ہوتا ہے, نبی ادھر سے علم لے کر آتا ہے, نمائندہ پروردگار ادھر سے علم لے کر آتا ہے, اس لیے کہ اسے ہدایت دینا ہے, اسے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے, اسے دین کا درس دینا ہے, اسے زندگی کے طریقے سکھانا ہے. تو اگر وہ بھی ہماری طرح بغیر علم کے پیدا ہو تو کیسے ہدایت کر سکے گا, کیسے اچھے برے کی تمیز ہمیں عطا کرے گا, کیسے حق اور باطل کا فرق ہمیں سمجھائے گا؟ اس لیے کہ جب اس دنیا میں بغیر علم کے آیا ہے تو لا محالہ کسی نہ کسی کے پاس جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے. جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے گا وہ پہلے سے جاہل ہے, پہلے سے اس کا علم ناقص ہے. تو ناقص علم کے ساتھ, ناقص معرفت کے ساتھ کسی کی ہدایت نہیں کی جا سکتی. اور کامل علم اگر مل سکتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے مل سکتا ہے. لہذا اللہ اپنے نمائندوں کو جو ہدایت کی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے تو اس طرح سے بھیجتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو عالم پیدا ہوتے ہیں, علم لے کر آتے ہیں. مگر ہم علم لے کے نہیں آتے, ہمیں علم حاصل کرنا, حاصل کریں گے تو ہم صاحب علم بنیں گے, نالج لیں گے تو ہم نالج والے بنیں گے, پڑھیں گے تو پڑھے لکھے کہلائیں گے, ورنہ نہیں. اور یہی ہمارا زندگی کے ہر شعبے میں اصول ہے. ہم اپنی جسمانی اور مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے صحیح, لیکن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یا نہیں ہے؟ ہمیں جو کچھ بھی بننا ہے, جس شعبے میں بھی جانا ہے, ہم اس شعبے سے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر بننا ہے تو ہم علم حاصل کرتے ہیں, انجینئر بننا ہے تو اس کی مناسبت سے علم حاصل کرتے ہیں, لائر بننا ہے تو ہم اس کی مناسبت سے علم حاصل کرتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے لکھاتے ہیں. علم ہم حاصل کرتے ہیں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے دین کے. دین کے معاملے میں ہم علم کے حصول کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پہلے سے پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں. پہلے سے ہم اپنے کو علم صاحب علم دین کے معاملے میں سمجھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا سکتا ہے, ہم اپنے آپ کو دین کے معاملے میں پیدائشی عالم تصور کرتے ہیں. میڈیکل سائنس کا علم لے کے نہیں آئے تھے, لا کا علم لے کر نہیں آئے تھے, انجینئرنگ ادھر سے پڑھ کے نہیں آئے تھے, مگر دین کا علم ہم لے کے آئے. آپ کہیں گے اس کی دلیل, اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہم نے دین کے کسی سورس سے کبھی رابطہ نہیں کیا, نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ نہج البلاغہ پڑھی, نہ صحیفہ کاملہ پڑھی, نہ ائمہ کی ارشادات پڑھے, نہ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی. لیکن اس کے باوجود آپ کہیں بھی, میری اس بات کی سچائی کو دیکھنا ہے, کسی بھی نشست میں, کسی بھی میٹنگ میں جہاں چند افراد بیٹھے ہوں, دین کی گفتگو چھیڑ دی. ادھر آپ گفتگو چھیڑیں گے, ادھر ہر شخص اپنی رائے دیتا ہوا دکھائی دے گا, میرا تو یہ نظریہ ہے, میرا تو یہ خیال ہے, میرا تو یہ اوپینین ہے. اور اس کے برخلاف کہیں اگر دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ میڈیکل سائنس کے کسی موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہوں اور ہم بھی وہاں موجود ہوں, کبھی زبان نہیں کھولیں گے. دو انجینئر بیٹھے ہوئے ہوں, انجینئرنگ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہوں, وہاں ہم بھی موجود ہوں, کبھی اس میں دخل نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی ہے تو ہمیں بولنے کا بھی حق نہیں ہے, ہمیں انجینئرنگ کی نالج نہیں ہے تو ہمیں بولنے کا بھی حق نہیں ہے, ہم نے لا نہیں پڑھا ہے تو ہمیں بولنے کا بھی حق نہیں ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہم کبھی نہیں دیکھتے ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے نالج لی ہے کہ نہیں لی. ہر شخص یہی کہے گا کہ میرا تو یہ خیال ہے, میرا تو یہ خیال ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں تو وہ سمجھتا ہوں. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے آپ کو پیدائشی عالم سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں, کہ دین کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے دین کا علم ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, کیسے بغیر حاصل کیے ہوئے دین کا علم حاصل ہو جائے. اچھا, جو کچھ علم ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ادھورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم نوچا کھس ہوتا ہے, تھوڑا سا یہاں سے مل گیا, تھوڑا سا وہاں سے مل گیا, تھوڑا سا ان سے سن لیا, کچھ ان سے سن لیا, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو جو کچھ بھی ہمارے ذہن تک پہنچی باتیں ہیں وہ مکمل باتیں نہیں ہیں, وہ بیچ کی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں ہیں. لہذا ادھورا ہے, اور ادھورا علم انسان کو ہمیشہ کنفیوز کرتا ہے عزیزو. ادھورا علم ہمیشہ انسان کو الجھنوں میں ڈالتا ہے, شک میں مبتلا کرتا ہے, کنفیوز کرتا ہے, کبھی صاحب ایمان نہیں بناتا ہے, صاحب یقین نہیں بناتا ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ادھورا علم ہے اس کے سورسز نان آتھینٹک ہیں. ہم نے کسی بھی آتھینٹک سورس سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آتھینٹک سورس سے مراد کیا ہے؟ جسے اللہ اور رسول نے آتھینٹک کہا, یہی قرآن و اہل بیت. مائن تمسک تم بہما, ہم نے کتنا علم قرآن سے لیا ہے, ہم نے دین کا کتنا علم حدیث سے حاصل کیا ہے, ہم نے دین کا کتنا علم ارشادات معصومین سے لیا ہے, ہم نے دین کا کتنا علم نہج البلاغہ سے لیا ہے, ہم نے دین کا کتنا علم ان علماء سے لیا ہے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے. توجہ, زیادہ تر ہمارا علم سنی سنائی باتوں پر ہے, اور سنی سنائی باتیں بھی کن لوگوں سے؟ گھر میں کچھ لوگوں سے سن لیا, محلے میں کچھ لوگوں سے سن لیا, سوسائٹی میں. اور سب سے بڑا جو سورس ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ مجلس حسین میں ممبر پہ آنے والے پیشاور افراد. ظاہر ہے کہ جب ممبر پہ ہم پیشاور افراد کو بٹھا رہے ہیں, ایسے افراد کو جن کو اول تو دین کا علم ہی نہیں ہے, تو جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دے گا کیا؟ آپ مجھ سے کوئی نور ہیرے کا مطالبہ کریں, میرے پاس ہے, میں آپ کو دے سکتا ہوں, چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا, میرے پاس ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ رومال مانگے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ہے. تو جس کے پاس علم ہو ہی نہیں, نالج ہو ہی نہیں, جس نے نہ قرآن پڑھا ہو, نہ حدیث پڑھی ہو, نہ تفسیر پڑھی ہو, نہ ارشادات معصومین پڑھو, وہ علم کہاں سے دے گا؟ اور یہ وہ واقعیت ہے جس کا خود وہ اقرار کرتے ہیں. آپ ان سے ممبر سے کیسی لچھے دار گفتگو کر کے اترتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیے کہ قبلہ یہ, تو کہیں گے دیکھیں میں عالم نہیں ہوں. یہ چیز عالمی سے علماء سے پوچھے جا کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب عالم نہیں ہے تو آپ نے زبان کیوں کھولی؟ جب آپ عالم نہیں تھے تو آپ ممبر پہ کیوں گئے؟ جب عالم نہیں تھے تو علم کی جگہ پہ بیٹھے کیوں؟ ایسا شخص کیا کہلائے گا جو ڈاکٹری نہ جانتا ہو, میڈیکل سائنس سے نہ پڑھی ہو, ڈگری نہ لی ہو, ایم بی بی ایس نہ کیا ہو, ایف آر سی ایس نہ کیا ہو, اور وہ جائے ہو کسی ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دماغ کا ہلکا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اسی صورت سے کوئی شخص جس نے لا نہ پڑھا ہو جائے اور جائے جا کر وکالت کی کرسی پہ بیٹھ جائے, ایڈوکیٹ کی کرسی پہ بیٹھ جائے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عزیزان محترم, آپ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ کا الٹا سیدھا علاج کیا تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے. یعنی جو آپ کے جسم کا غلط علاج کرے آپ اس کے لیے یہ گوارا نہیں کریں گے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے, اور اگر بیٹھ گیا تو اس کا گریبان پکڑ لیں. مگر جو ممبر پہ آ کے آپ کی عاقبت سے کھیل رہا ہے, اچھی خاصی جنت میں جانے والی قوم کو جہنم میں لے جا رہا ہے. اس کا نہ کوئی گریبان پکڑتا ہے, نہ اس کی ممبر پہ بیٹھنے پہ کوئی اعتراض کرتا ہے, بلکہ واہ واہ سے اسے نوازا جاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کسی پر جو ہے ہی نہیں, بدے گا کہاں سے؟ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے, انہیں اس بات کی یہ بات تسلیم ہونے کہ صاحب ہمارا علم نہیں. تو اب جب ایسے افراد ممبر پہ بیٹھیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ان کی نگاہیں آپ کے جیب پہ ہیں, ان کے کان آپ کی واہ واہ پہ ہیں, ان کے دل میں آپ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے, ان کی ذہنیت آپ کے دین سے تجارت کرنا ہے, ایسے لوگوں سے اگر آپ علم لیں گے, ایسے لوگ اگر آپ کے علم کے سورسز بنیں گے, تو آپ کو دین کی کتنی نالج حاصل ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں. آج ہماری یہی صورتحال تو ہے, اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جتنے ذہن دین کے اتنے ہی کانسیپٹ. ہر شخص کے ذہن میں دین کا ایک مخصوص تصور پایا جاتا ہے, درحال کہ دین ایک ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, دین ایک ہے جسے پیغمبر نے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا, دین ایک ہے جس کی تبلیغ اہل بیت نے فرمائی تھی. لیکن ہمارے ذہنوں میں, ہر شخص کے دین میں دین کا ایک الگ کانسیپٹ ہے, ایک الگ تصور ہے. تو یہ ساری کے ساری باتیں ہماری نادانی اور ناواقفیت کی دلیل ہیں. تو جب یہ طے ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا علم جب تک نہیں حاصل کریں گے نہیں حاصل ہوگا, تو دین کا علم بغیر حاصل کیے ہوئے کیسے حاصل ہوگا؟ اس سچائی کو, اس واقعیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو پہلا سبب, جو اہم ترین سبب ہے, وہ ہمارے بے عمل ہونے کا, بقدر ضرورت اور بقدر کافی دین کے سلسلے میں ہمارے پاس علم کا نہ ہونا. اور دوسرا اہم ترین سبب وہ ہے غفلت اور بے حسی. کسی بھی شخص کو آپ اگر مسلسل نیند کی گولیاں دیتے رہیں جسے نیند کی گولیوں کی ضرورت نہ ہو, تو آخر میں اس کا دماغ اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ پھر وہ اپنی تکلیف شرعی طے کرنے کے قابل نہ رہے گا. اسے کب کیا انجام دینا ہے, تکلیف شرعی یعنی تکلیف انسانی, کب کہاں بولنا ہے, کہاں چپ رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اس لیے کہ اسے آپ نے تقریباً سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے. اس کے دماغ کو آپ نے گولیاں دے دے کے سن کر دیا ہے. عزیزان محترم, ہمیں بھی ان ممبروں سے کچھ گولیاں دی جاتی رہی پوری تاریخ میں, نیم کی گولیاں نہیں بلکہ افیون کی گولیاں. وہ افیون کی گولیاں کیا کیا ہیں, ان کی تفصیلات آپ ڈھونڈتے رہیے گا. اس میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, کیا انہی ممبروں سے کل بھی نہیں پڑھا جاتا رہا اور آج بھی نہیں پڑھا جاتا ہے کہ بس فرش حسین پہ آ کے بیٹھو, رو لو, جنت تمہارے باپ کی میراث ہے. جب جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہو گئی, جنت ہمارے حصے میں آ گئی, تو اب لا محالہ ہمارے سر میں سینگ جمائے جو ہم جائیں کہ خام خواہ اپنے کو عمل کی منزل میں مبتلا کریں, پریشان کریں, پین مول لیں, درد سری مول لیں, جب بغیر نماز پڑھے جنت مل رہی ہے, بغیر روزہ رکھے جنت مل رہی ہے, بغیر حج کیے جنت مل رہی ہے, بغیر واجبات کو انجام دیے جنت مل رہی ہے, بغیر محرمہ سے پرہیز کیے جنت مل رہی ہے, تو پھر ہم کیوں جائیں اپنے لیے درد سری مول لینے کے لیے؟ مفت پہ جنت مل رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے عزیزان محترم جس نے ایک طرف ہمیں بے حس بنایا ہے, غفلت کا شکار کیا ہے, اور دوسری طرف جو اس سے بڑی بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے ان چیزوں سے, وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی معصیت پر جری بنا دیا ہے. گناہوں کے سلسلے میں ان چیزوں نے جرأت دے دی ہے. یعنی انسان جب یہ جان گیا کہ ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے, تو اب ہم کچھ بھی کریں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کیا مطلب, روزہ رکھیں نہ رکھیں اس سے کیا مطلب, پردہ کریں نہ کریں اس سے کیا مطلب, واجبات کو انجام دیں یا نہ دیں کیا مطلب اس سے؟ اس لیے کہ جنت میں جانے تو اللہ کی مخالفت پہ جرأت دے رہی ہے, یہ چیز جری بنا رہی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حقیقتاً ایک دوستدار اہل بیت, ایک بندہ مومن کا ٹارگٹ جنت میں پہنچنا نہیں ہونا چاہیے. جنت آپ کے مقابلے میں انتہائی ادنا درجے کی چیز ہے. آپ اپنے آپ کو جنت سے زیادہ بافضل مانتی ہیں, جنت کو اپنے آپ سے زیادہ بافضل اور باشرف مانتی ہیں. اگر آپ بندے مومن ہیں تو اگر ایمان کی گفتگو جائے صرف انسان کی حیثیت سے, انسان افضل مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ تمام مخلوقات سے اشرف, تمام مخلوقات سے برتر, تمام مخلوقات سے افضل. جب انسان افضل مخلوق ہے تو جنت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ جنت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے تو جنت آپ سے افضل کہاں سے ہو جائے گی؟ عزیزان محترم, جنت ایک مومن کے لیے جنت میں پہنچ جانا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں مومن کا کمال یہ ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو جنت اس کے قدموں کو چوم کے اپنے لیے شرف محسوس کرے. آپ دیکھیں کہ پوری امت میں کون ہے جو جنت کی آرزو نہیں رکھتا, جو جنت کے لیے مشتاق نہیں ہے. لیکن ہاں وہ بھی شخصیتیں اس میں موجود ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے. پیغمبر نے کیا خطاب کر کے فرمایا تھا کہ سلمان اس شخصیت کا نام ہے کہ جنت جس کے اشتیاق میں تڑپ رہی ہے. تو عزیزو ایک مومن کے لیے کمال کی بات یقینا معصوم نے سمجھانے کی حیثیت سے ایک بات یہ کہی ہے. معصوم کا ارشاد مولا کائنات کی تبھی منسوب ہے اور ہمارے چوتھے امام کی طرف بھی منسوب ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها بغیرها, کہ تمہارے نفسوں کی جنت کے علاوہ کوئی چیز قیمت نہیں بن سکتی. لہذا اپنے اس نفس کو, اپنے اس وجود کو جنت کے علاوہ کسی دوسری چیز کے عوض بیچو نہیں, کسی دوسری چیز کے سے اس کا سودا نہ کرو, کسی دوسری چیز سے اس کی تجارت نہ کرو. یہ ادنا درجے کی گفتگو ہے. مولانا جو فرمایا ہے کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز تمہارے نفس کی قیمت نہیں. جب انسان اشرف مخلوق اور اشرف مخلوق ہر انسان ہے, ان میں جو صاحب ایمان ہے, جو صاحب تقویٰ ہے, جو صالحین ہیں, ان کے نفس کی قیمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم, موجودات میں جو چیز سب سے قیمتی ہوگی کم سے کم وہی تو قیمت بن سکے گی. تو اگر آپ کا نفس اتنا قیمتی ہے تو آپ اگر ادنا درجے کی چیز بھی کوئی قیمت بنے گی تو بس جنت ہے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے, لیکن حقیقتاً مومن کے لیے جنت پہنچ جانا معراج نہیں ہے, بلکہ جنت کے لیے کمال کی بات ہے کہ اس میں مومن قدم رکھتے. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والے. تو جنت آپ جائیں گے اس میں کون سی مشکل ہے, کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ہم جنت میں قدم رکھیں گے تو جنت جس نے پیدا کی ہے اور جنت جن لوگوں کے توفیل میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں. تو عزیزان محترم, جنت جانا نہ جانا یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کی منزل میں اپنے کو آپ کو اس لیے گامزن کریں کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے, ہم سے ہمارے اہل بیت راضی ہو جائے, ان کی خوشنودی حاصل کرنا, ان سے قربت پیدا کرنا, ان کی رضا مندی حاصل کرنا, یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. جنت کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک طرح سے افیون کی گولی کہ ہمارے ذہنوں کو, تم جنت میں جانا, جنت جانا, جنت جانا, جنت تو تمہارے باقی میراث ہوگی. تو اس نے ایک طرف ہمیں سلا دیا اور دوسری طرف عمل سے دور کیا اور اللہ کی نافرمانی پر, اس کے گناہوں پر, اس کی معصیت پر ہمیں جرأت عطا کی. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری بے عملی کا. اور اس کے بعد تیسرا اہم ترین سبب وہ ہے یقین کی کمی. اگر ہمارا یقین مکمل ہوتا تو یاد رہے کہ ممکن نہیں کہ انسان کے دل میں یقین ہو اور اس کا اثر اعضا و جوارح سے نہ ظاہر ہو. آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یا خود اپنے شہر میں 80 کی اسپیڈ سے گاڑی لیے چلے جائے, لیکن اچانک یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ نے فوراً اسپیڈ کنٹرول کرنا شروع کر دی. خیریت, کیوں اسپیڈ کنٹرول کر رہے ہیں؟ کہا قبلہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اگر میں نے مخالفت کی تو ٹکٹ آ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں, ٹکٹ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو یقین ہے کہ کیمرہ لفظ ہے, یقین ہے کہ ہمارے اسپیڈ کے جو لمٹ یہاں پہ ہے اس کی مخالفت کرنے پہ ٹکٹ آئے گا. اب فوراً اس کا اثر آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا. آپ نے فوراً بریک لگائی کہ نہیں لگائی, فوراً اسپیڈ کنٹرول کی کہ نہیں کی؟ ایسے ہی آپ اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں آزادانہ بیٹھے ہوئے, یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہا, کہ بچے نے آپ کے آ کے کہا, بابا آج فلاں صاحب آئے تھے اس کمرے میں کونے میں کہیں پر ایک چھوٹا سا انویزیبل کیمرہ نصب کر گئے, اور اس کیمرے میں آپ کے سارے حرکات و سکنات قید کیے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, بچے کی بات سے ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا, مگر فوراً ہم محتاط ہو جائیں گے اپنے حرکات و سکنات میں, کہیں کوئی اس میں قابل اعتراض پوز نہ آ جائے. تو کیمرے کا علم ہوا اور ہم نے فوراً اپنے آپ کو محتاط بنایا, عمل سے اس کا اثر ظاہر ہوا نہیں ظاہر ہوا. ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, تھوڑے لوگ یا زیادہ لوگ اس سے بحث نہیں, بہرحال موسم ناخوشگوار ہے. ان لوگوں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جن کے اوپر موسم کی سختی کا اثر ہوا. ہاں, قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسم کی سختی کو کچھ نہ سمجھا اور تشریف لیا ہے. تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, فرض کر لیے کہ کسی بھی وسیلے سے, کسی بھی ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات پتا چل جائے اور یقین بھی ہو جائے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی بلائے آسمانی نازل ہونے والی, چھت پھٹ جائے گی, زمین پھٹ جائے گی, ہم اس میں سما جائیں گے زلزلہ آ رہا ہے, بتائیے کتنے لوگ یہاں پہ اس یقین کے بعد بیٹھے رہیں گے؟ ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ, سیف جگہ پہ پہنچانا چاہے گا. اور یہاں پہ میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ شاید آپ بعد میں جائیں, میں پہلے ممبر چھوڑ دوں گا, اس لیے کہ اپنی سیفٹی پہ آ رہی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ بات طے ہے کہ جس چیز کا بھی انسان کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے, فوراً اس کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی دل کے یقین میں اور اعضاء و جوارح کے ایکشن میں کبھی دوری نہیں ہوتی, کبھی جدائی نہیں ہوتی, فوراً انسان اس کا اثر ظاہر کرتا ہے. تو اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہے, اگر ہمیں موت پہ یقین ہے, اگر ہمیں نزع کی سختیوں پہ یقین ہے, اگر ہمیں قبر کی منزلوں پہ یقین ہے, اگر ہمیں سوال و جواب پہ یقین ہے, اگر ہمیں فشار پہ یقین ہے, اگر ہمیں برزخ پہ یقین ہے, اگر ہمیں محشر پہ یقین ہے, اگر ہمیں سوال و جواب کے بعد حشر و نشر پہ یقین ہے, اگر ہمیں میزان پہ یقین ہے, اگر ہمیں صراط پہ یقین ہے, اگر ہمیں جنت و دوزخ پہ یقین ہے, اگر ہمیں کوثر و تسنیم و سلسبیر پہ یقین ہے, اگر ہمیں سزا و جزا پہ یقین ہے, اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نیک کام کریں گے تو اس کی جزا ملے گی, برے کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی, اگر یقین ہے تو پھر غیر ممکن ہے کہ اس کا اثر ہماری زندگی میں دیکھنے کو نہ ملے. اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار ہے, دل سے یقین نہیں ہے. اور اگر ہے بھی یقین تو بہت ہی معمولی نوعیت کا ہے, ادنا درجے کا ہے. ادنا درجے کا یقین یہ انسان کو کسی بھی وقت سچائی سے دور کر دیتا ہے, اس لیے کہ ادنا درجے کا یقین یہ کسی بھی وقت شک میں تبدیل ہو سکتا ہے. یقین کی دو قسمیں ہیں, ایک اعلیٰ درجے کا یقین اور ایک ادنا درجے کا یقین. اعلیٰ درجے کا یقین وہ یقین ہے جو نالج سے حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علم حاصل کریں گے تو علم سے پیدا ہوگی معرفت، شناخت، پہچان، اور جیسے جیسے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی ویسے آپ کے دل میں یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے یقین کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، ویسے ہی ویسے آپ صاحب ایمان بنتے چلے جائیں گے. تب دیکھیے، نالے سے بات شروع ہوتی لیکن پہنچتی کہاں تک؟ ایمان کی کے بلند درجات تک، کہ علم سے پیدا ہوتی معرفت اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے یقین. تو اگر ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہوگا، دلیل سے سمجھا ہوگا، استدلال سے سمجھا ہوگا، منطق سے سمجھا ہوگا، لاجک سے سمجھا ہوگا، اور دل کے اندر ہم نے دین کی تمام جڑوں کو اتار لیا ہوگا، تو پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ادنا درجے کا یقین وہی ہے جو کسی کے کہنے سے، کسی کے بتا دینے سے، کسی سے کچھ ہم نے سن لیا اور یقین کر لیا. تو یہ والا یقین ادنا درجے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے سے ہم نے خدا کو مانا ہے، اور کسی ایتھیس سے ملاقات ہو گئی، کسی کمیونسٹ سے ملاقات ہو گئی، کسی دہریے سے ملاقات ہو گئی، اس نے دماغ میں کوئی شبہ پیدا کر دیا، کوئی اعتراض ڈال دیا، فوراً ہم تردد میں مبتلا ہو گئے. ان کے کہنے سے خدا کو مانا تھا، اس کے کہنے سے خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے، ایمان سے کفر کی منزل میں چلے گا. تو ادنا درجے کا یقین یہ انسان کو دیندار سے بے دین بنا دیتا ہے، مومن سے کافر بنا دیتا ہے، شک میں مبتلا کر دیتا ہے، شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجے کا یقین حاصل کریں جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. میں اپنے ملکوں میں اس سلسلے میں مثال دیتا ہوں کہ ہم مثلا ہائی وے پہ کہیں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو بسا اوقات گرمیوں کے زمانے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑا تناور درخت روڈ پہ گر کے اس نے سڑک کو بلاک کر دیا، ٹریفک جام ہے.